نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سيرة النبي کے مدنی دور میں سے ہم دیکھیں گے آج غزوہ ذات الرقا اس سے پیچھے ہم نے غزوہ خیبر دیکھا اور اس کے بعد کے واقعات دیکھے پیج ہے 516 رحیق مختوم بک میں سے اگر آپ دیکھیں گے سن 7 ہجری میں ہونے والا یہ غزوہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں جو مسلمانوں کے سامنے یہود کے 3 گروہ آئے تھے ان میں سے اب خیبر کے موقع پہ تینوں گروہوں سے نجات پا لی تھی بنو قینقہ بنو نذیر میں 2 قبیلے جا چکے تھے پھر اب خیبر میں تقریباً اس طرف سے مسلمانوں کا امن اور چین ہوا اور دوسری طرف مکہ والوں سے تو معاہدہ ہوا ہی ہوا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی لہٰذا اب مسلمانوں کو جس طرف سے خطرہ تھا وہ بدو تھے نجد کے صحراؤں میں رہتے تھے ان کا کام لوٹ مار تھا اپنی لوٹ مار کی وجہ سے انہوں نے چاروں طرف فساد پھیلایا ہوا تھا اب باقی لوگ تو ایک خاص قلعے میں یا ایک بستی میں تھے ان کے ساتھ معاملہ کرنا نسبتاً آسان تھا لیکن بدو نہ تو شہروں میں رہتے تھے نہ آبادیوں میں بلکہ مکانوں اور قلعوں سے ہٹ کر دور کھلم کھلی جگہوں پہ رہتے تھے بکھرے ہوئے تھے آپ کہہ لیجئے لہٰذا اب ان پر قابو پانا دوسروں کی نسبت مشکل تھا کیونکہ جو شر اور فساد ان کی وجہ سے پھیل رہا تھا یقیناً اس کا توڑ کرنا مشکل تھا تو ان کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی اختیار کی وہ کیا تھی کہ ان کو خوف زدہ کیا جائے تادیبی قسم کی کچھ اس قسم کی کاروائیاں کی جائیں جس میں ان کو ادب سکھایا جائے ایک ہوتا ہے تعذیب عذاب سے یا کسی کو اذیت دینا تادیب کیا ہے ادب سکھانا یعنی آپ کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتے لیکن بس ڈانٹ کے اس کو چپ کرا دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو کام کیا اس میں سے ایک غزوہ جس کو غزوہ ذات الرقا کہتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے بعض کہتے ہیں یہ سن 4 ہجری میں ہوا لیکن اگر دیکھا جائے تو اس غزوے میں ابو موسیٰ الاشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی تھی اور یہ ابھی ہم پچھلے ہی قصے میں سن چکے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے تو لہٰذا زیادہ چیز جو سامنے آتی وہ کہ غزوہ خیبر کے بعد یہ غزوہ پیش آیا غالباً ربیع الاول کا مہینہ تھا حضرت ابو ہریرہ مدینہ پہنچ چکے تھے مسلمان ہو کے آ چکے تھے خیبر کے لیے اللہ کے نبی مدینہ سے نکل چکے تھے جب حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے خیبر میں تو خیبر فتح ہو چکا تھا اور اسی طرح ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں یہ فتح خیبر کے بعد ملے تھے تو لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ غزوہ ذات الرقا خیبر کے بعد ہوا کیسے ہوا کیا ہوا اس کا خلاصہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار اور بنو غطفان ان کی 2 شاخوں بنی سالبہ اور بنی محارب ان کے اجتماع کی خبر سنی یعنی یہ 3-4 قبیلے مل کر مسلمانوں کے خلاف حملے کی کوششیں کر رہے ہیں یہاں بھی نوٹ کیجئے بیدار مغز قسم کا لیڈر نگاہ بلند ہے نا دور دیکھ لیتا ہے لیڈرشپ کوالٹیز میں یہ بہت اہم کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ دور کی چیز کو قریب دیکھ لیتے ہیں لہٰذا جب دشمنوں کے جمع ہونے کی خبریں ملتی ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جا کے معافیاں مانگو اور ان کی ون سائیڈڈ قسم کی شرطیں مان لو اور ان سے ہی ہتھیاروں کی فرمائش کر دو اور دوسری طرف ہے کہ چلو بھائی تم نہیں آ رہے ہم آتے ہیں پھر تم آ رہے ہو تو پھر تمہارا ویلکم کرتے ہیں میدان جنگ میں اس قسم کی کاروائیوں سے پھر دشمن کو بھی سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو ہم بہکا سکیں لہٰذا اللہ کے نبی نے مدینہ کا انتظام یا تو حضرت ابو ذر کے حوالے یا پھر عثمان بن عفان کے حوالے کیا اور فوراً 400 یا بعض جگہ تک کہ 700 صحابہ کرام تیار ہو گئے نجد کی طرف جانے کے لیے میں سوچتی ہوں اتنی جلدی تم پکنک کے لیے تیار نہیں ہوتے جتنی جلدی صحابہ کرام جنگوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے فوراً تیار ہوئے دعا کیجئے کہ آج اسلام اور اسلام کے دفاع کی کوز ہمیں اتنی پیاری ہو جائے کہ ہم ہر لمحے ہر گھڑی تیار ہو جائیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے چاہے وہ علمی محاذ ہو یا پھر تلوار کا محاذ ہو مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پر پہنچے بنو غطفان کی ایک بہت بڑی جماعت سے مسلمانوں کا سامنا ہوا لیکن جنگ نہیں ہوئی یہ وہ موقع ہے کہ جب صلاۃ الخوف کی آیات نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں نماز ادا کروائی سورۃ نساء میں اس کا تذکرہ ملتا ہے صحیح بخاری میں ابو موسیٰ الاشعری کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے इससे हमारे कदम छलनी हो गए, मेरे भी दोनों पांव जख्मी हुए और नाखून झड़ गया। चुनाचे हम लोग अपने पांव पर चीथड़े लपेटे रहते थे, इसीलिए इस गजवे का नाम जातुर रिका यानी चीथड़ों वाली जंग पड़ गया। रिका अरबी में कहते हैं पट्टी को जो जख्मों पर बांधी जाती है, क्योंकि हमने इस गजवे में अपने पांव पर चीथड़े और पट्टियां बांध रखी थीं और लपेट रखी थी। पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, सही बुखारी की रिवायत नंबर 552 है, 592। एक लम्हे के लिए कहते और सुनते हुए हमारे लिए भी सोच का मुकाम आ गया। कभी हमने अल्लाह के दीन के दिफा के लिए इतनी तकलीफ सही कि हमारे पांव जख्मी हो जाएं, हमारे नाखून झड़ें? हम तो आरामदेह गाड़ियों पे जाते आते हैं फिर भी तकते हैं, नरम सोफों पर कुर्सियों पे बैठते हैं, काउचिस पे बिठाए जाते हैं, गरम नरम मीठे नमकीन खाने पकाए जाते हैं, फिर भी हम कहते हैं हाय रोज नहीं हो सकता। एक दिन अल्लाह के दीन के लिए निकले बस, दैट्स इट, अब कल फिर करें, परसों फिर करें। लेकिन इन लोगों के क्या जज्बे थे कि घर से निकलते हैं और हमारा तो पांव का नाखून निकलता तो हम डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट लेने चल पड़ते, कहां वो पट्टियां बांध बांध के जंगों में जाते थे। ये वो लोग होते हैं कि जो हकीकत में इस्लाम की तारीख रकम करते हैं। अपने लिए लिखिए कि अल्लाह के रास्तों में चलते हुए अगर जख्म भी पड़ जाए पांव में, नाखून भी टूट जाए, छुट्टी नहीं करनी, अल्लाह के रास्ते में निकलते रहना है ताकि मैं अल्लाह को दिखा सकूं कि मुझे अल्लाह का दीन सारी चीजों से ज्यादा प्यारा है। इसी तरह बुखारी में हजरत जाबिर की रिवायत है, कहते हैं कि हम लोग जातुर रिका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। दस्तूर ये था कि जब हम किसी सायादार दरख्त पर पहुंचते तो इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोड़ देते, यानी इज्जत देते थे। या नोट कीजिए कि अल्लाह के नबी ने खुद इज्जत की डिमांड नहीं कभी की या अपने लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं मांगा, लेकिन अल्लाह के नबी के सहाबा इतने ज्यादा बादब और मुअद्दब और प्यार करने वाले थे कि हमेशा अच्छी चीज अल्लाह के नबी को देते और उनको ऑफर करते थे। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ये पढ़ते हैं तो सहाबा कराम आपको इज्जत बहुत देते थे, तो लिहाजा उन्होंने आपके लिए एक सायेदार दरख्त छोड़ दिया। और कहते हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला और लोग दरख्त का साया हासिल करने के लिए इधर उधर कांटेदार दरख्तों के दरमियान बिखर गए। नोट कीजिए, इतनी धूप थी और साया नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ कांटों वाले दरख्तों के पास बैठ गए कि चलो धूप से तो बचे, क्या गर्मी होगी उस दौर में। अल्लाह के नबी भी एक दरख्त के नीचे उतरे और इसी दरख्त से तलवार लटकाकर सो गए। हजरत जाबिर कहते हैं कि हमें बस जरा सी नींद आई थी कि इतने में एक मुशरिक ने आकर रसूलुल्लाह की तलवार पकड़ ली और बोला तुम मुझसे डरते हो? आपने फरमाया नहीं। उसने कहा तब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आपने फरमाया अल्लाह। अल्लाह अकबर। और कहते हैं कि लफ्ज अल्लाह सुनकर इस शख्स पर इतना रोब तारी हुआ कि इसके हाथ से तलवार गिर गई और अब वही तलवार अल्लाह के नबी ने थामी और इसके सीने पे तान के कहा बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तो कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे छोड़ दें। कहा नहीं, तुझे भी मुझसे मेरा रब बचाएगा। ये होता है तौहीद और अकीदा। और ये शख्स फिर मुसलमान हो गया था। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं अचानक आवाज आई कि अल्लाह के नबी पुकार रहे थे। हम पहुंचे तो देखा कि एक अराबी आपके पास बैठा है। आपने फरमाया मैं सोया था और इसने मेरी तलवार सौंत ली। इतने में मैं जाग गया और सौंती हुई तलवार इसके हाथ में थी। इसने मुझसे कहा तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैंने कहा अल्लाह। तो अब ये वही शख्स बैठा हुआ है। फिर आपने इस पर इजहार गुस्सा ना किया। आपका ये अखलाक देख कर लोग इस्लाम में आते थे। अपनी जात के लिए आपने कभी दिफा नहीं लिया। आज हम नबी के दिफा में ही निकल कर जब से जुलूस करते हैं और न जाने कितनी तोड़फोड़ कर देते हैं। अगर अल्लाह के नबी के ऊपर हमलों की बात करें तो सबसे ज्यादा हमले तो आपके ऊपर हुए। हैरत की बात है कि आपने अपनी जान लेने की कोशिश करने वालों के साथ भी कभी इस तरह का मामला नहीं किया। आज हम छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव होकर और ज्यादा लोगों को तमाशा दिखाते हैं। और ये शख्स बाद में मुसलमान भी हो गया था। आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसकी कुछ बातें। एक और रिवायत में यहां तक आता है कि जब आपने इसके सवाल के जवाब में अल्लाह कहा तो तलवार इसके हाथ से गिर पड़ी। फिर वो तलवार रसूलुल्लाह ने उठा ली और फरमाया अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इसने कहा आप अच्छे पकड़ने वाले होइए, यानी आसान कर दें। यानी डर गया, कहने लगा आप मुझे छोड़ दीजिए। आपने फरमाया कि तुम शहादत देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इसने कहा मैं आपसे अहद करता हूँ कि आपसे लड़ाई नहीं करूँगा और ना आपसे लड़ाई करने वालों का साथ दूंगा। हज़रत जाबिर का बयान है कि इसके बाद आपने राह छोड़ दी और इसने अपनी कौम में जाकर कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छे इंसान के पास से आ रहा हूँ। नोट करें ये बात। आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ात के लिए नहीं उसको छोड़ा, लेकिन ये वादा लेके छोड़ दिया कि चलो आप दीन के दुश्मन नहीं बनोगे और दीन के खिलाफ नहीं निकलोगे। یہ ہوتا ہے اپنی ذاتی جنگوں اور اپنے ذاتی گرجز کو اللہ کے دین کی طرف ڈالنے والا. آج ہم بعض دفعہ دین کا کام کرنے نکلتے ہیں اور ذاتی بات ہمیں ذرا کسی کی بری لگ جاتی ہے. یقین کریں ذرا سی بات ہمیں ایسی کوئی کہہ دینا کہ جس میں ہماری انا پہ چوٹ پڑے تو ہم دل میں تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب ہم نے کام نہیں کرنا, ہم ایسا کام نہیں کر سکتے, اور ہم سے یہ پابندیاں برداشت نہیں ہوتی, اور ہم دوسروں کے اندر رہ کر کام نہیں کر سکتے, اور ہمیں اکیلے کام کرنا اچھا لگتا ہے. یہ شیطان کا ایک ایسا پھندا ہے جس میں اکثر دین والوں کو وہ پھاند لیتا ہے, اور آخر پھر لوگ اپنا نام بلند کرتے کرتے دین سے کٹ کے ایک چھوٹی سی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گی آپ کو, کیونکہ میری نظر میں اب آپ سینئرز میں سے ہیں, کبھی بھی دین کا کام کرتے ہوئے اگر کہیں آپ کو اپنی ذات کے چھوٹا ہونے کا خیال آئے تو آپ بجائے اس کے کہ اور کٹیں اور جڑنے لگیں کہ ابھی تک میرے اندر وہ نفس ہے کہ جو میری اس بات پہ مجھے روکتا ٹوکتا ہے. اللہ کا دین پھیلانے والے اپنی ذات اور اپنی انا سے بہت اوپر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں, تمہاری جان کوئی لیتا ہے تو لے لے, کوئی بات نہیں, دین پہ کوئی آنچ نہ آئے اور دین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم سب کو دین کے نام پر اسی طرح کی سوچ رکھنے والا بنا دے. اور اللہ کے نبی نے جب اس کو آزاد کیا تو اس کے بعد پھر وہ چلا گیا, لیکن الگ روایات سے ملتا ہے کہ پھر وہ مسلمان ہوا. صحیح بخاری کی ایک اور روایت اس جنگ کے بارے میں آتی ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی, پھر یہ لوگ پیچھے چلے گئے, آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی 2 رکعتیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الخوف اس موقع پہ اتری تھی. ایک اور روایت اسی جنگ سے متعلق صحیح بخاری میں ہے, جسے مسدد نے ابو عوانہ سے اور انہوں نے ابو بشر سے روایت کیا کہ اس آدمی کا نام غورث بن حارث تھا. جی, جو تلوار لے کے جانے والا شخص تھا اس کی بات ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ شخص, اس کا نام داسور تھا, اس نے اسلام قبول کر لیا, لیکن بعض کہتے ہیں یہ الگ واقعات تھے, ہمیں اس سے کوئی اتنا زیادہ سروکار نہیں. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا جو آج ہمیں بھی کرنا ہے, اور کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا. اس غزوے سے واپسی پر ایک واقعہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کیا. اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا, یعنی کسی ایک کو ضرور مارے گا ان میں سے. چنانچہ وہ رات کے وقت آیا, رسول اللہ نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر کو پہرے پر مامور رکھ کر رکھا تھا. جس وقت وہ آیا اس وقت حضرت عباد کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا, انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر چھٹک دیا, اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا, لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے. پھر اپنے ساتھی کو جگایا, ساتھی نے حالات جان کر کہا, سبحان اللہ, آپ نے مجھے کیوں جگہ نہ دیا؟ انہوں نے کہا, میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا, گوارا نہ کیا کسی درمیان میں چھوڑ دوں. اور آپ کو پتہ یہ کون سی سورت تھی؟ سورت کہف تھی. یہ واقعہ الگ سے بھی بہت خوبصورت طریقے سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نمازوں کا خشوع کیسا تھا ان کا اور قرآن کیسا تھا. ہم تو ہر صفحے پہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, رک رک کے صفحے موڑ موڑ کے رکھتے ہیں. انہوں نے نماز میں قرآن نہیں چھوڑا, رکعت نہیں توڑی, 3 تیر لگے. اور آپ کو تھا کہ یہ پہرے کے لیے تھے. بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے باری لگا لی تھی کہ چلو رات کو ہم میں سے ایک جاگتا ہے اور 2 سوتے ہیں اور دشمن سے اپنے لشکر کا دفاع کریں گے. تو یہ اصل میں اس ڈیوٹی پہ کھڑے تھے, بلکہ بعض جگہ آتا ہے کہ یہ خون میں لت پت تھے. اور انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت بھی مجھے اس بات کا ڈرنا ہوتا نا کہ لشکر اسلام خطرے میں, تو میں اس وقت بھی تمہیں نہ اٹھاتا. کہاں ہیں یہ لوگ؟ یہ ہے وہ لوگ کے جن کے اوپر زمین اور آسمان حیرت کرتے ہیں. عام لوگوں کو تو یہ باتیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا, کہ جو اللہ کے دین کے کاموں میں اپنی جان, اپنی ذات, اپنے سارے فائدے اور نقصان سے ایک طرف ہو کر بات کرتے تھے. ایسے لوگ غلط کام بھی کر لیں, ایسے لوگ غلطیاں بھی کر لیں, تو ان لوگوں سے بہت اچھے ہیں کہ جو کام نہ کریں, جو تنقید کریں. اور ایسے لوگ جو صرف چیزوں کو تولنے کے اندر لگ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی وجہ سے وہ برکت دی تھی اللہ کے نبی کے ان سارے معاملات میں کہ دشمن دور سے دیکھ کر آپ کو ڈرنے لگ جاتا تھا. کہتے ہیں کہ اس غزوے کے بعد غطفان کے ان قبائل کو جرت نہ ہوئی کہ سر اٹھائیں, ڈھیلے پڑتے پڑتے بالآخر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ہاتھ میں سرنڈر کر دیا اور بالآخر اسلام قبول کر لیا. دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی. دعا کیجئے کہ آج کے مسلمان کی خیبت سے بھی دشمن سمٹ کر राई बन जाएं, आज जो दुश्मनों के सामने खड़े नहीं हो सकते, कल अल्लाह ताला की नज़रों में उनका क्या मुकाम होगा। बहरहाल इस तरह से कुछ ऐसे लोग जो थे इन अरबियों के कुछ कबाइल फ़तेह मक्का और गज़वे हुनैन में मुसलमानों के साथ नज़र आते हैं। इससे पता चलता है कि ये मुसलमान हो गए थे और इनको फिर हुनैन के माले गनीमत में से हिस्सा दिया गया। मक्का फतह जब हुआ तो उससे वापसी के बाद इनके सदकात वसूल करने के लिए इस्लामी हुकूमत की तरफ से उमाल भेजे जाते थे, वो बाकायदा अपने सदकात अदा करते थे। तो लिहाजा अल्लाह के नबी की इस हिकमत अमली से वो तीनों बाजू टूट गए जो जंगे खंदक में मदीना पर हमलावर हुए थे। इसी की वजह से पूरे इलाके में अमन और सलामती का दौर दौरा हो गया और मुसलमानों ने कितना कम खून बहाकर इन पर काबू भी पा लिया और सुकून भी हो गया। आज कितनी नस्लों की नस्लें कटती जा रही हैं जंगों में, लेकिन सुकून और अमन ऐसे लगता है कि दिन ब दिन दुनिया से नापैद होता जा रहा है। अगर किसी को इस दुनिया में रियली अमन चाहिए तो उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। बहरहाल सन 7 हिजरी में खैबर के बाद ये गजवा हुआ, इसी तरह कुछ और गजवात भी हुए, उसके ऊपर भी सरसरी सी नज़र डाल लेते हैं। सन 7 हिजरी के चंद सराया, सराया सरिया की जमा है और छोटी जंगों को कहते हैं जिसमें खुद नबी सल्लम न गए लेकिन आपने लोगों को भेजा। तो इसमें सबसे पहला नाम है सरिया कदीद, सफ़र या रबी अव्वल में हुआ सन 7 हिजरी में। गालिब बिन अब्दुल्ला लैसी की कमान में कदीद की जानिब बनी मलूह को अदब सिखाने के लिए यह सरिया भेजा गया, क्योंकि बनू मलूह ने बिशर बिन सुवैद के साथियों को कत्ल किया था और इसी के इंतकाम के लिए सरिये की रवानगी अमल में आई। इस सरिये ने रात को छप्पा मारकर बहुत से अफराद को कत्ल किया और उनके जानवरों को जमा करके ले आए। फिर इनका दुश्मन ने एक बड़े लश्कर के साथ ताकुब किया यानी पीछा किया, लेकिन जब मुसलमानों के करीब पहुंचे तो बारिश होने लगी और एक ज़बरदस्त सैलाब आ गया जो दोनों फरीकैन के दरमियान हायल हुआ और इस तरह मुसलमानों ने बकिया रास्ता भी सलामती के साथ तय किया। यहाँ से आपको इस्लाम का मिजाज भी दिख रहा है कि दबके रहने वाला नहीं है, किसी पर ज्यादती नहीं करता लेकिन किसी की ज्यादती बर्दाश्त भी नहीं करता। दो चार दफ़ा अगर ये मामला हो जाए तो लोग फिर खुद बहुत ज्यादती करने और रूल तोड़ने से बाज रहते हैं, जिसकी वजह से फिर माशरे का अमन और चैन बाकी रहता है। और यहाँ आप देखिए कि सैलाब की वजह से मुसलमानों की मदद हुई, पीछे बड़ी जंगों में हमने देखा फरिश्तों के आने से मदद हुई, कभी हवाएं चल गई। तो असल में पता चलता है कि ये पूरी कायनात अल्लाह ताला की मिल्कियत में है, अल्लाह जिस गिरोह को चाहता है भेज देता है और मुसलमानों की मदद करवा देता है। अल्लाह ताला हमें खालिस कर दे कि अल्लाह की मदद इसी तरह आज भी आए। अगला सरिया सरिया हसमी था, जमादिल आखिर में हुआ सन 7 हिजरी में। पीछे जिक्र इसका हो चुका है, अगर आप पढ़ के देखें या सुने जो मुख्तलिफ बादशाहों को खत भेजे गए थे तो उसी के अंदर ये एक छोटी सी झड़प थी जो हुई थी। लेकिन इसके बाद एक तीसरा सरिया इस दौर का सरिया तुरबा शाबान के महीने में सन 7 हिजरी में था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की क़्यादत में रवाना किया गया, जिनके साथ 30 आदमी थे जो रात में सफ़र करते और दिन में छुप जाते थे। लेकिन बनु ख़वाज़न को पता चल गया, वो बहुत बड़े तीरंदाज थे। खैर ये जो लोग थे ये भाग निकले, हज़रत उमर इनके इलाके में पहुँचे तो कोई भी ना मिला और वो मदीना वापस पलट आए। बेसिकली ये हल्की फुल्की झड़पें हैं जिसको आज के दौर में आप जंगों में झड़पों के नाम से सुनते हैं। फिर इसी तरह एक सरिया अतराफ़ फदक हुआ शाबान सन 7 हिजरी में। बशीर बिन साद अल अंसारी की क्यादत में 30 आदमियों के साथ बनु मुर्रा को अदब सिखाने के लिए रवाना किया गया। हजरत बशीर ने इनके इलाके में पहुंचकर भेड़ बकरियां और चौपाए हांक लिए और वापस आ गए। रात में दुश्मन ने आ लिया, मुसलमानों ने जमकर तीरंदाजी की, लेकिन बिलाखिर बशीर और इनके साथियों के तीर खत्म हुए, इनके हाथ खाली हो गए। इसके नतीजे में सब के सब कत्ल कर दिए गए, सिर्फ बशीर जिंदा बचे जिनको जख्मी हालत में उठाकर फिदक लाया गया और वो वहीं यहूद के पास मुकीम रहे यहाँ तक कि इनके जख्म जब ठीक हुए तो फिर ये मदीना आ गए। तो कभी इंसान को नुकसान पहुँचता है तो कभी नुकसान देता भी है, जंग में तो ऐसे ही होता है। फिर एक और सरिया का नाम है मीफ़मीम या फा आइन हा, रमज़ान सन 7 हिजरी में हुआ, गालिब बिन अब्दुल्ला लैसी की क्यादत में। बनु अवाल और बनु अब्द बिन सालबा को अदब सिखाने के लिए, और बास कहते हैं कबीला जोहैना की शाख खरकात को अदब सिखाने के लिए भेजा गया। مسلمانوں کی تعداد 130 تھی، سب نے مل کر دشمن پر حملہ کیا اور جس نے بھی سر اٹھایا اس کو قتل کیا گیا، پھر چوپائے اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے۔ اسی سریعے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک شخص نحیق بن مرداس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ سچا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اور اس کا قصہ سورۃ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے کہ جب ایسے لوگ تمہیں سلام کہہ بھی دیں تو پہلے تحقیق کر لیا کرو اور کسی کو ایک دم دشمن نہ سمجھو۔ بہرحال ایک اور سریہ خیبر سن 8 ہجری میں ہوا، شوال میں ہی، 30 سواروں پر مشتمل تھا۔ عبداللہ بن رواحہ قائد تھے۔ اس کی اصل کہانی کیا تھی کہ اسیر یا پھر بشیر بن رازم بنو غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلا کر کہ رسول اللہ اسے خیبر کا گورنر بنا دیں گے، اس کے 30 ساتھیوں سمیت اپنے ساتھ چلنے پر تیار کر لیا، لیکن قرقرہ نیار پہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے 30 ساتھیوں کو لڑائی میں جان سے ہاتھ دھونے پڑے، اور اس میں بھی ایک بڑا نقصان ہوا۔ ایک اور سریہ یمن و جبار ہے، سن 7 ہجری شوال میں۔ اب یہ جبار جو ہے نا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو جیم جو ہے یہ زبر کے ساتھ ہے، جی بار یا جو بار نہیں ہے، جبار، ٹھیک ہے۔ بنو غطفان اور بعض کہتے بنو فزارہ اور بنو ازرا کے علاقے کا نام ہے۔ یہاں حضرت بشیر بن کعب انصاری کو 300 مسلمانوں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ مقصد ایک بڑی جمعیت کو توڑنا تھا جو مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مسلمان راتوں کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے۔ جب دشمن کو حضرت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا، 2 آدمی بھی قید میں لے لیے، اور جب ان دونوں کو لے کر خدمت نبوی میں مدینہ پہنچے تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہے نا یہ بات، بن کے آئے تھے قیدی اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کی قید میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی اخلاق اور کردار ایسا ہو کہ دشمن ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر دین میں آ جائے۔ اور ایک آخری سریہ اس دور کا، سریہ غابہ کے نام پر، امام ابن قیم نے اس کو عمرۃ الغزا سے قبل سن 7 ہجری کے سرائے میں شمار کیا۔ کہتے کہ قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر غابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو خدرت کو صرف 2 آدمیوں کے ساتھ بھیجا، اور انہوں نے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور وہ بہت سے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک کر لے آئے۔ تو ہوتا یہ کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے لوگوں سے بہت بڑا کام لے لیتے ہیں، اور کبھی بہت بڑے بڑے لوگ بھی وہ کام نہیں کر پاتے۔ اب یہ ہے وہ وقت کہ جب ایک سال ہونے کو آ گیا حدیبیہ کی صلح ہوئے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس صلح میں ایک شرط تھی، اور وہ کیا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، 3 دن تک رہیں گے اور بغیر کسی مزاحمت کے عمرہ کر کے واپس جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عمرۃ القضا، یعنی عمرہ قضا کیوں کہتے ہیں اس کو۔ یہ اس نیت سے قضا نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو اسے غلطی لگی کہ اگر آپ ایک دفعہ عمرے کی نیت کریں پھر نہ کر سکیں یا روک لیے جائیں تو پھر اس کو دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا۔ ایسی بات مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ عمرہ قضا اس صلح حدیبیہ کی شرط کی بنیاد پہ ہوا تھا، نہ کہ کسی بات کے فرض یا سنت ہونے کی بنیاد پہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں عمرہ قضا، صفحہ نمبر ہے 522، 522۔ کہتے ہیں کہ جب زیقات کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ قضا کے طور پر عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ ہاں، اس مدت میں کچھ لوگ شہید ہو چکے تھے، ان کو چھوڑ کر باقی سب روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ پہلے کتنے تھے؟ 1400، اب کتنے ہو گئے؟ 2000۔ 600 کہاں سے آگے؟ ایک تو اللہ نے اس ایک سال میں 600 لوگوں کو اسلام دیا، ہو سکتا ہے یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ اب امن تھا نا، یقین تھا کہ اس دفعہ دشمن کچھ نہیں کہیں گے۔ تو بعض دفعہ جب نتائج بڑے سامنے واضح ہوتے ہیں تو لوگ نیکی کا کام کرنا زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رحم غفاری کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا. یہاں سے عمل کی بات نوٹ کریں کہ جب آپ اپنی جگہ سے ہٹیں, اپنے کرسی سے ہٹیں, آپ جو بھی کام کرتے ہیں کسی وجہ سے آپ اس سے ہٹتے ہیں, تو پیچھے اپنا کسی کو بھی جانشین بنا کے جائیے, اپنے کام اس کو سکھا کے جائیں تاکہ آپ کے بعد پھر زیادہ گیپ نہ ہو. 60 اونٹ آپ نے ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا. یہاں سے بھی اب ڈویژن آف لیبر دکھتی ہے کہ ہر بندے نے الگ کام کرنا ہے اور آپ اس کو پہلے سے بتا دیتے تھے. ذوالخلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی. آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر جنگجو افراد کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ نکلے. جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال, سپر, تیز تیر, نیزے سب رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے اور سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہو گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رستے میں اتنا اسلحہ کیوں لیا؟ تو راستے کے دفاع کے لیے. اس دور میں راستے پرامن نہیں ہوتے تھے, قافلے بھی لوٹ لیتے تھے, بعض دفعہ جانور بھی آ جاتے تھے, تو راستے میں رکھے لیکن مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سب کچھ وہیں رکھ کر 200 لوگوں کو وہیں چھوڑا تاکہ یہ کام کریں. تو کیا ان کو عمرے کا ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں. یاد رکھیے جو لشکر اسلام کی حفاظت کرتا ہے وہ گھر بیٹھ کے بھی اجر لیتا ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے, اپنی اس قصوہ نام کی اونٹنی پر تھے. مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے. مشرقین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قیقان پر جا بیٹھے. انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے. یہاں سے بھی اب عمل کی بات نوٹ کیجئے کہ دشمن کی نظروں میں کبھی پسوا نہیں ہونا چاہیے. ان کو یہ نہ لگے کہ آج کل یہ کمزور ہیں, آج کل یہ پریشان ہیں, آج کل ان کے اوپر کوئی مسئلہ ہے, ان کے ساتھ کوئی نہیں. بلکہ دشمن چاہتا یہی ایسی باتیں پوچھے ایک دوسرے سے, سنوب کون آتا ہے, کتنے آتے ہیں, کتنے لوگ ہیں, اللہ کے نبی نے کیا کیا, کوئی ان کے پاس ہتھیار ہیں کہ نہیں. اللہ کے نبی تک جب یہ باتیں پہنچ گئیں تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں. البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزرے اور کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت اور شفقت مقصود تھی, یعنی آپ اپنے ساتھیوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. مقصد کیا تھا ان 3 چکروں میں تیزی سے جانے کا؟ تھا کہ مشرقین آپ کی قوت دیکھ لیں کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہیں, ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے. اسی طرح آپ نے صحابہ کو استبا, یہ پہلے کو کیا کہتے ہیں, رمل, اور اب کیا کہا, استبا, یعنی دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر دائیں بغل کے نیچے سے گزار کر آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈالیں. آسانی کے لیے سمجھ لیں جیسے ساڑی کا پلو گرایا جاتا ہے ایک کندھے سے, اسی طرح سے کر لیں. تو اس سے بھی وہ پہلوانوں کی طرح جب چل رہے تھے تو مشرقین کو پھر لگا کہ نہیں, ان میں تو ابھی بہت طاقت ہے. مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجون پر نکلتی ہے. مشرقین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی, آپ مسلسل لبیک کہہ رہے تھے, یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا, پھر طواف کیا, صحابہ نے بھی طواف کیا. اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ کے آگے آگے چل رہے تھے اور بڑے دکھی شعر پڑھ رہے تھے, یعنی رجزیہ شعر کے ہوتے ہیں جو بڑے دل سوزی والے ہوں. ان اشعار کا خلاصہ کیا تھا؟ کفار کے پوتو یعنی کفار کے بچوں, ان کا راستہ چھوڑ دو, راستہ چھوڑ دو, کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے, رحمان نے بھی اپنی تنزیل میں اتارا ہے, یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے. اے پروردگار, میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں. دیکھیے یہ اس وقت اللہ کے نبی کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں جب دشمن ان کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اظہار کر سکو کرو. ہاں میں اس دعوت سے متفق ہوں, ہاں میں دل جان سے اس دعوت کو سپورٹ کرتا ہوں. ایسے موقع پہ ڈھیلی ڈھیلی باتیں کرنا بعض دفعہ دشمنوں کو خوش کر دیتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو. آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی. یعنی یہ اس دور کا ایک رواج تھا کہ ایسے اشعار پڑھ کے اپنی بہادری کا اظہار کرتے تھے. حضرت انس نے بھی ایک روایت میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, اے ابن رواحہ, تم رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انہیں رہنے دو کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے. یعنی لٹرلی تو لڑائی نہیں لڑی لیکن باتیں کر کے اگر اپنا مورائل بلند کیا جا سکے اور دشمنوں کو دکھایا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں تو اس کی اجازت ہے. رسول اللہ اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے. مشرقین نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے ان کو توڑ دیا ہے یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے. یعنی ان کو وہ دیکھنا پڑا جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے. طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی. اس وقت آپ ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے. یعنی آپ جو جانور لے کے گئے تھے ساتھ وہ مروہ کے قریب کھڑے تھے. آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں ہی قربان گئے. یعنی جو یہاں شیر کر سکے یہاں کر لے, جو یہاں نہ کر سکے پھر وہ کہیں بھی کر لے. اور آج بھی آپ دیکھیے اس حکم میں کتنی رخصت ہے کہ اس کے بعد پھر اتنے رش میں ہر بندہ اگر مروہ بھی آ کے جانور ذبح کرے گا تو آپ سوچئے کہ وہاں کے کیا حالات ہو جاتے. بہرحال اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا, پھر وہیں سر منڈایا. رسول اللہ نے بھی ایسے ہی کیا. اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجیج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر معمور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کریں. یہاں سے بھی آپ کو ڈسپلن دکھتا ہے کہ کام کرنے کے لیے باریاں جب لگی ہوں تو بھگدڑ نہیں مچتی. کچھ لوگوں نے صبر کیا اور باقیوں نے عمرہ کر کے واپس جا کر ان کو دوبارہ موقع دیا کہ اب تم کر لو. کام بھی ہو گیا اور کوئی مشکل بھی نہیں پڑی. ہمارا حال ہے کھانا کھل جائے سب نے ساتھ ہی کھانا ہے. نماز کا وقت ہو اب سب نے ساتھ ہی پڑھنی ہے چاہے سارا سلسلہ جو ہے وہ بگڑ جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حکمت کی ہوتی ہیں, اس پہ غور کرنا چاہیے. 3 دن تک اللہ کے نبی مکہ میں قیام پذیر رہے. 4th دن صبح ہوئی تو مشرقین نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا کہ اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی ہے. کتنا برا لگتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا. آپ نوٹ کریں گے سیرت سے جہاں اللہ کے نبی کی ذات پہ بات آتی تھی آپ کچھ نہیں کہتے تھے, ہاں جہاں دین پہ بات آتی تھی تو چپ نہیں رہتے تھے. خیر اب مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا. مکہ سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں. انہیں حضرت علی نے لے لیا. اس کے بعد حضرت علی, حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا. ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی. یعنی ماں کے بعد خالہ اور باپ کے بعد چچا کا حق ہے. اسی عمرے کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ سے شادی کی. اس مقصد کے لیے رسول اللہ نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا تھا اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا کیونکہ حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی. حضرت عباس نے حضرت میمونہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ حضرت میمونہ بن حارث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. کتنی آسان تھی شادیاں, آج کے دور والی بات تو نہیں تھی نا. حیرت کی بات ہے نا, آج تو ہوتے تو اتنی دیر میں صرف لڑکی پسند نہیں ہوتی. حالانکہ ایسے موقع پہ حضرت جعفر کو اپنے آگے بھیجا حضرت میمونہ کے پاس. انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا کیونکہ میمونہ کی بہن ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی. حضرت عباس نے میمونہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دی. پھر آپ نے مکہ سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں. چنانچہ جب آپ مقام صرف پر پہنچے تو آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئیں. اب اس عمرے کا نام عمرۃ القضاء صلح حدیبیہ کی قضاء کے طور پر پڑا جس میں ہم نے بات پیچھے کر لی. اور بعض اس کی کچھ اور وجوہات بھی دیتے ہیں. بعض اس کو عمرہ قضاء, کچھ لوگ عمرہ قدیہ, عمرہ قصاص اور عمرہ صلح بھی کہتے ہیں. تو یہ سفر پر امن رہا, کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہوئی. یہ تک روایت میں آتا ہے کہ مکہ والے پہاڑوں کی طرف چلے گئے تھے, خوف اور دہشت دل میں ان کے آ چکا تھا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے تھے لیکن بڑے امن کے ساتھ آگے. آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے نبی جنگجو ہوتے اور قبضے کرنے والے ہوتے اس سے اچھا موقع اور کیا تھا مکہ فتح کرنے کا. سب مکہ والے باہر ہیں, آپ جا کے اپنا جھنڈا گاڑ لیتے. لیکن اسلام دھونس اور دھاندلی کا نام نہیں ہے, یہ لاجک کا نام ہے. اور اگر کسی چیز کو لینا ہے تو زور طاقت لینا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنی ہے. کوئی ڈھکی چھپی سازشوں کے طریقے ذریعے سے لوگوں کی زمینوں پہ اللہ کے نبی نے قبضے نہیں کیے. کچھ اور سرایا تھے، اس کے بعد ایک بہت بڑی جنگ آنے والی ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پورا کر لیں۔ ایک سریہ ابو الاوجا تھا، ذی الحج سن 7 ہجری میں ہوا۔ 50 آدمیوں کو آپ نے ابو الاوجا کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا، لیکن جب انہوں نے اسلام کی دعوت نہ مانی، کہا کہ جس کی تم دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، پھر انہوں نے سخت لڑائی کی، اس میں ابو الاوجا زخمی ہوئے، تاہم مسلمانوں نے دشمن کے 2 آدمی قید کر لیے۔ آپ دیکھیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا سلسلہ ساتھ جاری رہا۔ پھر ایک اور سریہ تھا، غالب بن عبداللہ، سفر کے مہینے میں ہوا، سن 8 ہجری میں۔ انہیں 200 آدمیوں کے امرا فدق کے اطراف میں بشیر بن سعد کے ساتھیوں کی شہادت گاہ میں بھیجا گیا تھا۔ ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کیا اور ان کے کئی افراد قتل کر دیے۔ ایک اور سریہ ذات و تلخ کے نام پر ربیع الاول سن 8 ہجری میں ہوا۔ بنو خدایہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑی جمعیت فراہم کر رکھی تھی۔ اللہ کے نبی کو علم ہوا تو آپ نے قاب بن عمیر کی سرکردگی میں صرف 15 صحابہ کو ان کی جانب روانہ کیا۔ صحابہ کرام نے سامنا ہونے پر ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے ان کو تیروں سے چھلنی کر کے سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھایا لایا گیا۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تھیں، سمجھنے کو تو اس میں بہت کچھ ہے، لیکن صرف اگر ہم ان کا مطالعہ کرتے جائیں تو ہمارا ذہن کھلتا جائے گا کہ اسلام کا مزاج کیسا ہے۔ پھر ایک آخری سریہ جو اس دور کا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے سریہ ذات عرق، ربیع الاول سن 8 ہجری میں ہوا۔ بنو خوازن نے بار بار دشمنوں کو مدد دی تھی، اس لیے 25 آدمیوں کی مدد دے کر حضرت شجاع بن وہب سدی کو ان کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے، لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ انہوں نے دشمن کو مدد دی تو اللہ کے نبی نے بدلہ دلوایا۔ اتنا کلیئر معاملہ ہوتا تھا اللہ کے نبی کا، آپ بالکل اس طرح سے باتیں نہیں کرتے تھے کہ بیچ بیچ میں باتیں کریں۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جیسے جھاگ ہے، اوپر رہے گا، دب کے نہیں رہ سکتا اسلام، دھمکیوں میں اسلام نہیں پنپتا۔ آج مسلمانوں کو یہی سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا حقیقت میں ہم واقعی ایسا اسلام پیش کرتے ہیں۔ معذرت خواہ خانہ انداز، اپولوجیٹک رویہ، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو احسن طریقے پہ ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ کوئی سوال یا کوئی شیئرنگ آپ کی ہو تو موسٹ ویلکم، آپ ان ٹاپکس میں جو ہم نے کیے کر سکتے ہیں۔ بالکل ہر حالات میں، ہر حالت میں، ہر حالات میں دعویٰ کا کام جاری رہا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے، اور یہ ہے وہ بنیادی کام جو امت مسلمہ کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اسی سے دشمن کے دلوں میں روب بھی آتا ہے اور پیار بھی آتا ہے۔ ہم تو ایک کام کر کے تھک جاتے ہیں، پھر ہمیں بریک چاہیے ہوتی ہے، پھر ہم چھٹیوں پہ جاتے ہیں، ویکیشن پلانز چاہیے ہوتے ہیں ہمیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی ان تھک زندگی تھی۔ صبح، شام، رات، دن، ہر موقع پہ آپ اللہ کے کام کرتے ہوئے دکھتے تھے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقت میں ان کاموں کو کرنے والے بن جائیں، اور بالکل اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہوئے دین کا کام دین کے رنگ میں کرتے ہوئے دکھیں۔ جی، اپنے کام کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ آپ کہہ لیں اصول پسند تھے، بہت زیادہ اصول پسند، اللہ ہمیں بھی بنا دے۔ ایک دفعہ کہہ دیا تو کہہ دیا، ہاں ہے تو ہاں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت، اس طرح کے لوگ ناقابل تسخیر ہوتے ہیں۔ جی، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی استقامت عطا کرے، اور یہ ایک پورا لائف سٹائل ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، تھنکنگ پلان ہوتا ہے۔ بچوں کو پیدا ہونے سے لے کر جو بھی چیزیں ہم ان کی پرورش میں ڈالتے ہیں، وہ سب اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح تربیت کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔